بسم الله الرحمن الرحيم والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردكم عن دينكم إن استطاعوا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم والفتنة اكبر من القتل اور لوگوں کو دین سے پیچھے کرنا فتنہ کرنا اکبر من القتل یہ قتل سے بھی زیادہ بڑھ کر ہے۔ فتنہ کا عربی زبان میں کئی سارے معنی ہے، ایک معنی آزمائش کا آتا ہے۔ اردو زبان میں جب ہم فتنے کی بات کرتے ہیں تو فتنے سے مراد کئی مرتبہ صرف لڑائی جھگڑے کو کہتے ہیں کہ اس نے فتنہ کھڑا کر دیا، یعنی اس نے لڑائی جھگڑا کھڑا کر دیا۔ عربی زبان میں فتنے کا عام معنی جو ہے وہ آزمائش کے ہیں۔ یہاں اس جگہ جو معنی لیا گیا ہے، یہ فتنہ سے مراد دین سے پیچھے کرنے والی چیزیں، جو انسان کو دین سے ہٹانے والی چیزیں ہیں ان کو بھی فتنہ کہتے ہیں۔ تو اسی لیے دجال کے فتنے کو دجال کا فتنہ کہتے ہیں، کیونکہ دجال جو ہے وہ دین سے پیچھے ہٹائے گا، تو اس لیے اس کو دجال کا فتنہ کہتے ہیں۔ اور درحقیقت جو چیزیں دین سے ہٹانے والی ہیں وہ بھی آزمائش ہی ہیں۔ تو یہاں جو فتنے کا معنی لیا گیا ہے کہ یہ دین سے ہٹانے والی چیز، تو اس مبارک آیت کے اس حصے کا ترجمہ یوں ہوگا کہ جو چیزیں انسان کو دین سے ہٹا دیتی ہیں، ایمان سے محروم کر دیتی ہیں، یہ چیزیں تو قتل سے بھی زیادہ بڑی ہیں، قتل سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے۔ تو آج عام دنیا دار انسان کے ذہن میں ہماری سب سے قیمتی چیز ہماری جان ہے۔ مومن کہتا ہے کہ بھائی میری سب سے قیمتی چیز میرا ایمان ہے۔ جان چلے جائے گی تو دنیا کا نقصان، اور ایمان چلے جائے گا تو آخرت کا نقصان، دائمی زندگی کا نقصان۔ جان چلی گئی تو چلو جو 60 سال کی تھی وہ 30 سال میں ختم ہو گئی، تو 30 سال کا نقصان ہے، اور اگر ایمان چلے گیا تو لاکھوں کروڑوں سال کا نقصان ہے کہ لاکھوں کروڑوں سال جو ہے وہ آگ میں جلنا ہے۔ تو اس لیے مومن جو ہے اس کے لیے اس کی جان نمبر ون چیز نہیں ہے، بلکہ اس کا ایمان جو ہے وہ نمبر ون چیز ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے کہ ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، تو ایمان کے گھٹنے بڑھنے کی فکر ہونی چاہیے، اس کے بارے میں انسان کو سینسیٹیو ہونا چاہیے کہ میرے اندر کی جو ایمانی کیفیت ہے وہ کہیں کم نہ ہو گئی ہو۔ تو سب سے زیادہ بڑی فکر جو صحابہ کرام کو ہوتی تھی وہ اس ایمان کی ہوتی تھی کہ اللہ کے نبی نے ان کو ایسی یہ فکر دلا دی تھی۔ ایمان میں کمی محسوس کرتے تھے نا تو ان کی زندگی کا سب سے بڑی ٹینشن ہوتی تھی۔ آج ہماری زندگی کی سب سے بڑی ٹینشن ہوتی ہے کہ جی ہمیں کاروبار میں نقصان ہو گیا، پیسے کم آ رہے ہیں یہ نقصان ہو گیا تو بہت بڑی ٹینشن ہے، بچہ بیمار ہو گیا بہت بڑی ٹینشن، والدین بیمار ہو گئے بہت بڑی ٹینشن۔ تو ہماری زندگی کی بڑی ٹینشنیں یہ ہیں، صحابہ کرام کی زندگی کی سب سے بڑی ٹینشن ایمان کی ٹینشن، کہ اور ٹینشن ہوتی تھی ان کو بھی، وہ بھی انسان تھے، مگر ان کے چہرے پہ جب غم سوار ہوتا تھا اس کے پیچھے یہ وجہ ہوتی تھی کہ اندر دل میں ایمان کی کیفیت جو ہے، وہ جو اللہ سے تعلق ہے، وہ ان کو کم محسوس ہوتا تھا. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ٹرین ایسا کر دیا تھا. ان کو سب سے زیادہ فکر ایمان کی ہوتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھا کرتے تھے، ہاں بھائی بتاؤ تمہارا ایمان کا کیا حال ہے. آج تو ہم ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں نا بھائی تمہارا کیا حال ہے، اگر ہم میں سے کوئی ایک دوسرے سے پوچھ لیں نا کہ بھائی بتاؤ تمہارا ایمان کا کیا حال ہے، تو ہم ہنسنے ہی لگیں گے. یہ کوئی سوال ہے کرنے والا کہ تمہارا ایمان کا کیا حال ہے؟ اور آج جو عام دعوتیں ہوتی ہیں اور جہاں ہم جاتے ہیں، وہاں جا کے اگر کسی سے پوچھ لینا کہ ہاں جی آپ کے ایمان کا کیا حال ہے، تو وہ ہمیں کوئی پاگل ہی سمجھے گا کہ یہ کوئی کرنے والا سوال ہے. مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت ہی آپ یہ پوچھا کرتے تھے کہ تمہارے ایمان کا کیا حال ہے. اور صحابہ کرام کو بہت زیادہ اس کی فکر ہوتی تھی، چنانچہ صحابہ کرام جواب دیتے کہ اے اللہ کے نبی، ایمان کی حالت تو یہ ہے کہ جنت کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اور جہنم کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مشہور قول ہے، فرماتے تھے کہ جس دن جہنم اور جنت کو دیکھ لوں گا اس دن میرے ایمان میں اضافہ کوئی نہیں ہوگا، کہ اس دنیا میں ہی ان چیزوں پہ اتنا زیادہ ایمان ہے کہ جیسے میں نے ان کو دیکھ لیا ہے. تو فرمایا کہ جس دن دیکھوں گا اس دن میرے ایمان میں اضافہ نہیں ہوگا. عجیب بات ہے، بڑی زبردست یہ بات ہے، ان کے ایمان کی ایک عجیب کیفیت بیان ہوئی ہے کہ جس دن جنت کو دیکھوں گا اور جہنم کو دیکھوں گا میرے ایمان میں اضافہ نہیں ہوگا، کہ پہلے سے ان چیزوں پہ ایمان اتنا بڑھ چکا ہے. تو مومن کی سب سے قیمتی چیز اس کا ایمان ہے. تو آج مال کے کم ہونے پہ آنسو بہائے جاتے ہیں، عہدے کے کم ہونے پہ آنسو بہائے جاتے ہیں، بچہ بیمار ہو گیا آنسو بہائے جاتے ہیں، قریبی رشتہ دار فوت ہو گیا آنسو بہائے جاتے ہیں. ایمان میں کمی آ جاتی ہے تو ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. چنانچہ صحابی تھے حضرت حنزلہ رضی اللہ عنہ، ایک دن اپنے کمرے سے، اپنے گھر سے باہر نکل آئے اور چیخنے لگے، نافقہ حنزلہ، نافقہ حنزلہ، کہ حنزلہ تو منافق ہو گیا، حنزلہ منافق ہو گیا. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ وہاں سے گزر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ حنزلہ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ حضرت صحیح بات ہے، حنزلہ منافق ہو گیا ہے. پوچھا کیوں؟ اس لیے کہ جب اللہ کے نبی کے محفل میں جاتا ہوں تو ایمان کی ایک عجیب و غریب کیفیت ہوتی ہے، اور جب گھر واپس آتا ہوں بیوی بچوں میں لگ جاتا ہوں تو وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے، تو یہ منافقت ہی تو ہے. اب سوچئے کیسی فکر تھی دل کے ایمان اور دل کی کیفیت کی، کہ دل کی کیفیت کم ہی کیوں ہوئی؟ تو بڑی فکر ہوئی. حضرت ابوبکر نے جب یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا کہ ہاں حنزلہ، میرا بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہے کہ اللہ کے نبی کی مجلس میں تو ایمان کی کیفیت اور ہی ہوتی ہے، آ اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں. چنانچہ دونوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہی پوچھا کہ اللہ کے نبی، آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں تو ایمان کی عجیب و غریب کیفیت، اور گھروں میں چلے جاتے ہیں تو پھر ایمان کی وہ کیفیت نہیں رہتی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تمہارے گھروں میں بھی وہی کیفیت رہے ایمان کی جب تم مسجد میں یہاں اس مجلسوں میں آتے ہو، تو پھر تو فرشتے آسمانوں سے تم سے مسافہ کرنے کے لیے نیچے اتر آئیں. تو دیکھیے صحابہ کرام کو اپنے دل کی کیفیت کی بڑی فکر ہوتی ہے، اور آج ہم اس دل کو تباہ کر بیٹھتے ہیں اور ہمارا ایک آنسو بھی نہیں نکلتا ہے، ہمیں فکر بھی نہیں ہوتی ہے، بد نظری کر لی فکر نہیں ہوتی ہے. جھوٹ بول لیا فکر نہیں ہوتی ہے، نماز قضا کر لی فکر نہیں ہوتی، غیبت کر لی فکر نہیں ہوتی، ایمان کا بالکل بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ صبح سے لے کے شام تک کپڑوں کی گفتگو کریں گے، ایسی غفلت ہم پہ چھائی ہوئی ہوگی، ایک ہی فکر ہوگی کہ کپڑے کیسے بنانے ہیں، ایک ہی فکر ہوگی کہ جولری کیسے بنانی ہے، یہ سارا وقت یہی فکریں رہیں گی، سارا وقت انہی چیزوں کے گرد سر گھومتا رہے گا، اور ایمان کا جو ہے کباڑا ہوتا جائے گا، اور ہم فیل بھی نہیں کریں گے کہ یار یہ ایمانی کیفیت جو ہے ایک اللہ سے تعلق ہونا چاہیے، وہ ہے نہیں۔ اور اگر نماز کا وقت یاد آ گیا تو بس ٹکرے مار لیں اور ٹکر مار کے پھر کھڑے ہو گئے، اور کئی مرتبہ نماز میں بھی یاد نہیں رہے گا کہ نماز پڑھنے ہیں، کیونکہ وہ دنیاوی سوچیں اور خیالات جو ہیں وہ ایسے حاوی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایمان کی کیفیت ہوتی ہے، مگر اس پہ ہمیں رونا نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والفتنۃ اکبر من القتل، جو چیز ایمان کو پیچھے کر دے وہ تو قتل سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے۔ کچھ خیال کرو، تو ہماری سب سے زیادہ قیمتی چیز ہمارا ایمان ہے، اس ایمان سے زیادہ ہماری کوئی قیمتی چیز نہیں ہے۔ جن کو اس ایمان کی قیمت کا پتہ چلا، انہوں نے اس ایمان کے لیے جانیں قربان کر دی کہ جان چلی جائے ایمان نہ جائے۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ روس کا سفر ہوا، اور سفر کے دوران جب یہ روس آزاد ہو گیا، جب کمیونزم کو ختم کر دیا گیا اور ریاستوں کو آزاد کر دیا گیا، تو کئی ساری اسلامی ریاستیں بنی، اور 70 سال سے ان ریاستوں کو ایمان کے اوپر عمل کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ یعنی 7-8 بڑے بڑے ملک اسلامی ملک تھے، ان کے رہنے والے مسلمانوں کے اوپر جب کمیونزم کو ڈالا گیا، تو اب سارے اتنے 7-8 ملکوں کے مسلمانوں کو، یہ کروڑوں مسلمان، ان سب کے اوپر یہ حکم لاگو کر دیا کمیونزم نے کہ تم نماز پڑھو گے تو ہم تمہیں جیل میں ڈال دیں گے، قرآن پڑھو گے تو تمہارا قتل کروا دیا جائے گا، کسی کو قرآن کو حفظ کرواؤ گے یا کوئی ایسی ایکٹیویٹی کرواؤ گے جس میں دین کی تعلیم ہوگی تو پھر اپنی جان کی خیر مناؤ۔ تو مسلمانوں کو ایمان سے بالکل خارج کرنے کی تحریک، اور اللہ کی شان یہ 70-75 سال بعد اللہ تعالیٰ نے پھر آزادی دے دی، پھر آسانیاں کر دی۔ تمہارے حضرت تشریف لے گئے، فرماتے ہیں کہ وہاں گیا اور وہاں کے علماء سے پوچھا کہ جی اب تک علم کیسے باقی ہے، اب تک آپ عالم کیسے، 70 سال تک تو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں۔ فرماتے ہیں کہ جی ایمان کی حفاظت کرنا وہ جان کی حفاظت کرنے سے بھی زیادہ بڑا فرض ہے، اور ہم نے اس کو نبھایا۔ فرماتے فرماتے ہیں کہ گھروں کے اندر بیسمنٹ ہوتے، اور بیسمنٹ کا راستہ ایسے کمرے سے بنایا جاتا کہ جس کمرے کے اندر سے پتہ نہ چلے کہ نیچے بیسمنٹ ہے، اور وہاں کی حکومت جو ہے جس گھر میں یہ پتہ چل جائے کہ قرآن ہے تو سارے لوگوں کو جیل میں بند کر دیتی، جس گھر میں قرآن کی تعلیم ہو رہی ہے اس گھر کے لوگوں کو قتل کروا دیتی۔ فرمایا کہ جو کمرہ جس کمرے میں سے بیسمنٹ میں جاتے اس کمرے کے اندر شراب رکھ دی جاتی، اس کمرے کے اندر ننگی تصویریں رکھ دی جاتی، تو لوگوں کو پتہ ہی نہ چلتا کہ نیچے جو ہے بیسمنٹ ہے، اور اس بیسمنٹ میں جو ہے وہ بچوں کو بھیج دیا جاتا استاد کے ساتھ اور قرآن کی تعلیم دی جاتی۔ بچہ جو ہے وہ 6-6, 8-8 مہینے نیچے بیسمنٹ میں ہی رہتا، جب اندر گیا ہوتا بیسمنٹ کے اندر تو قرآن پڑھنا نہیں آتا، اور کئی مرتبہ جب باہر نکلتا تو حافظ قرآن بن کر نکلتا۔ کیسی قربانی! اللہ اکبر! یہ ایمان کے لیے قربانی! آپ سوچیں ذرا، कि वालदैन ने 6-8 महीने के लिए बच्चों को बेसमेंट में डाला हुआ है, ऊपर बैठे हुए हैं मगर नीचे बच्चों से मुलाकात कोई नहीं। और फिर फरमाते हैं कि कुरान रखने की इजाजत घरों में नहीं थी, जिसके घर से कुरान मिल जाए तो उस घर में कत्ल हो जाता था। तो फरमाया कि जो हाफिज कुरान होते वो अपनी याददाश्त से बच्चों को कुरान याद करवाते और बच्चे पूरा पूरा कुरान इस तरह याद कर लेते। फरमाते सैकड़ों हजारों बच्चे ऐसे जो कुरान पढ़ नहीं सकते मगर पूरा कुरान उनको याद है। ये ईमान की हिफाजत के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी। और आज अल्लाह ने हमें माशाल्लाह कुरान पढ़ने की भी तौफीक, कुरान की समझने की भी तौफीक, नेक लोगों की सोहबत भी दी है, मगर आज भी हम इन नेमतों की कदर नहीं करते। इस ईमान की हिफाजत, ये जो ईमान अल्लाह ने दिया हुआ है और इसकी हिफाजत के लिए जो आसानियां अल्लाह ने दी हुई है, उसकी कदर नहीं है। टेकन फॉर ग्रांटेड हम करते हैं चीजों को। हमारे फरमाते हैं कि मुझे एक औरत के पास ले जाया गया, बूढ़ी औरत, 70-80 साल की औरत, उसके बेटे आए, उन्होंने कहा कि हमारी वालदा से आप जरूर मुलाकात करें। आजाद रियासतों की औरत, सफ़र की मसरूफियात में से उस बूढ़ी औरत के लिए वक्त निकाला। कहने लगे कि ये वो औरत थी जिसने जवानी से लेके और बुढ़ापे तक कम्युनिज्म का दौर ही देखा कि जहाँ कोई दीन की आवाज़ बुलंद करने वाला होगा या उसको जेल में डाल दिया जाएगा या कत्ल कर दिया जाएगा। इस सारे माहौल के अलावा ये खुद भी ईमान पे रहती और औरतों को भी दीन की तालीम देती, अपनी जान के ऊपर खेल के इस दीन को जिंदा रखने की कोशिश की। ये जिंदगी भर का काम था, ये 60-70 साल तक यही करती रही और अब बिल्कुल बिस्तर मर्ग पे आखिरी वक्त है। तो उनके बेटों ने कहा कि जी पाकिस्तान से ये शेख आए हैं, बुजुर्ग आए हैं, उनसे कहें कि मैं मिलना चाहती हूँ, मुलाकात करना चाहती हूँ, दुआएं लेना चाहती हूँ। चुनाचे हमारे हजरत तशरीफ ले गए तो देखा कि बूढ़ी औरत है, बिस्तर पे है, चादर ऊपर डाली हुई है और बिल्कुल अपनी मौत के करीब। तो जब हजरत को ये सारी बातें बताएंगी तो हजरत ने फरमाया कि ईमान के लिए इतनी कुर्बानी देने वाली औरत, जिंदगी जिसने ईमान की हिफाजत के लिए लगा दी, तो हजरत ने फरमाया कि मैंने तो बस उनसे यही गुजारिश की कि अम्मा मेरे लिए दुआ कर दो। फरमाते हैं कि उस बूढ़ी औरत ने हाथ उठाए और हाथ उठा के सिर्फ एक दुआ दी, अल्लाह ईमान सलामत फरमा, अल्लाह ईमान सलामत फरमा। तो ये ईमान हमारी बड़ी कीमती चीज। मोमिन के लिए ईमान उसकी जान से भी ज्यादा अजीज चीज है। मोमिन के लिए ईमान उसकी जान से भी ज्यादा अजीज। वल फितनतु अकबरु मिनल कत्ल, और ये जो दीन से दूर करने वाली चीजें हैं ये तो कत्ल से भी ज्यादा बड़ी चीजें हैं, बड़ी गुनाह है। वला यजालूना युकातिलूनकुम, और कुफार हमेशा लड़ते रहेंगे, हत्ता यरुद्दुकुम अन दीनिकुम, हत्ता कि तुम्हें तुम्हारे दीन से फेर दे, इन इस्तताऊ, अगर वो तुम पर काबू पा ले। तो अल्लाह ताला ने कुफार की हालत कुरान में बता दी, उनकी हकीकत कुरान में बता दी कि वो तुमसे लड़ते रहेंगे जब तक कि तुम अपने दीन से फिर नहीं जाओगे। ये उनका मकसद है, ये मकसद रहेगा। तो हमारे दीन की हिफाजत हमने खुद करनी है। हदीस पाक में आता है कि ये जो किताल है, लड़ाई है, ये कयामत तक जारी रहेगी, ये रुक नहीं सकती। ये 1400 साल में भी नहीं रुकी, आगे भी नहीं रुकती। वमन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही فیمت ہوا کافر، اور جو پھر گیا تم میں سے تمہارے دین سے اور پھر مر جائے، فیمت اور مر جائے، وہ ہوا کافر اس حالت میں کہ وہ کافر تھا، فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اگر کوئی دین سے پھر جاتا ہے اور وہ اس حالت میں فوت ہوتا ہے کہ وہ کافر تھا، فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، تو ضائع ہو گئے اس کے تمام اعمال، فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ تو جو مرتد ہوتا ہے، دین سے پھر جاتا ہے، اس کی جتنی بھی ایمان کی حالت میں کی ہوئی نیکیاں ہوتی ہیں وہ تمام کے تمام ضائع کر دی جاتی ہیں۔ چنانچہ فقہا نے لکھا ہے کہ جو شخص ایمان والا تھا پھر اس نے دین چھوڑ دیا، جب وہ مرتد ہوتا ہے تو اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، سب سے پہلی چیز یہ، اس کو مسلمانوں کی میراث میں سے کوئی حصہ نہیں ملتا، اور اگر اس کے کوئی بچے وغیرہ ہیں، اس کی کوئی جائیداد ہے، اس میں مسلمانوں کو حصہ نہیں ملتا، اس کے نماز روزہ نیکیاں جتنی بھی تھیں یہ تمام نیکیاں جو ہیں وہ کل عدم ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، اس پہ کوئی ثواب نہیں ہوتا۔ تو تین چیزیں بتا دی گئیں، نکاح ٹوٹ جاتا ہے، میراث میں حصہ نہیں، نہ ساری نیکیاں ختم، چوتھی چیز اس کا جنازہ نہیں پڑھایا جاتا، اس کے اوپر اسلامی جنازہ نہیں پڑھایا جائے گا کیونکہ اب وہ مسلمان جو نہیں رہا، اور پانچویں چیز یہ ہے کہ اس کو اسلامی قبرستان میں دفن بھی نہیں کیا جائے گا، مسلمانوں کے ساتھ دفن نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ اس کو، دنیا کی جو چیزیں ہیں یہ ختم ہو گئے اعمال، اور آخرت کا جو اعمال ختم ہونے کا فرمایا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا، فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، یہ وہ ہیں کہ جن کے اعمال ضائع ہو گئے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو آخرت کا عمل ضائع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ابد کی دوزخ ان کے ذمے آ گئی۔ یہاں ایک مسئلہ سمجھنے والا ہے کہ کافر دو قسم کے ہیں، ایک اصلی کافر ہوتا ہے، ایک مرتد ہوتا ہے۔ اصلی کافر اس کو کہتے ہیں کہ جو پیدائشی کافر ہے، جس کے والدین بھی کافر، وہ خود بھی کافر۔ ایک ہوتا ہے مرتد، جو ہوتا مسلمان ہے اور پھر دین چھوڑ دیتا ہے۔ تو مرتد جو ہے وہ زیادہ برا کافر سمجھا جاتا ہے شریعت کی روح سے، مرتد اس کافر کی جو احکام ہیں وہ الگ ہیں، جو مرتد ہوگا اس سے جزیہ نہیں لیا جائے گا، یعنی اگر اسلامی حکومت ہے اور اس میں کافر رہ رہے ہیں تو دین ہمارا یہ کہتا ہے کہ جو کافر ہیں ان سے آپ جو ہے وہ ٹیکس لیں، جزیہ لیں، اس ٹیکس کو جزیہ کہتے ہیں، اور وہ آپ کے ملک میں رہیں گے، ان کی پراپرٹی، ان کی جان، ان کا مال، ان سب کی حفاظت اسی طرح کرے گی حکومت جیسے باقی مسلمانوں کی کرے گی۔ مگر جو مرتد ہے اس سے جزیہ لینے کی اجازت نہیں، کہ وہ اسلام پہ تھا پھر اس نے دین کی اہانت کی اور دین کو چھوڑا، کیونکہ جب تک دین کی اہانت دل میں نہیں آئے گی دین کو چھوڑے گا نہیں، تو دین کی اہانت کی اور دین کو چھوڑا، تو اب اس سے جزیہ لے کے اس کی حفاظت نہیں کی جائے گی، یا تو وہ جائے یا پھر اس کا قتل کر دیا جائے گا۔ تو مرتد کی سزا دین اسلام میں قتل ہے، جیسے کسی بھی ملک کے اندر یہ اصول ہوتا ہے کہ ملک کے جو فاؤنڈنگ فادرز ہیں، ملک کا جو بادشاہ ہے، اس کی اہانت کریں گے تو پھر اس کی سزا کئی سارے ممالک میں قتل ہے۔ اسی طرح جو دین کی اہانت کرے گا دین اسلام کی شریعت کی یہ اصول کہ اس کی جو سزا ہے وہ قتل ہے۔ تو مرتد کے احکام اور ہیں، اور جو کافر اصلی ہے اس کے احکام جو ہیں وہ اور ہیں. وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ, اور یہ لوگ جو مرتد ہیں یہ سب کے سب جہنم میں ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا, بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے. وَالَّذِينَ هَاجَرُوا, اور جنہوں نے ہجرت کی. وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اور جو لڑے اللہ کے راستے میں. اُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ, یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کی امیدوار ہیں. وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ, بے شک اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے بڑے مہربان ہیں. اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا, تین چیزیں بتائی گئی ہیں جن کی وجہ سے انسان جو ہے وہ اللہ کی رحمت کی 100% امید کر سکتا ہے. سب سے پہلی چیز کیا بتائی گئی؟ ان الذین آمنو, ایمان ہوگا تو رحمت کی امید ہے, جس کا ایمان نہیں اس کو رحمت کی امید بھی نہیں. تو ان الذین آمنو والذین ہاجروا, اور جو ہجرت کرتا ہے, اور تیسرا وجاہدو فی سبیل, جو اللہ کے راستے میں لڑتا ہے. تینوں کے بارے میں فرمایا کہ ہاں یہ بندہ جو ہے یہ جو ہے یہ اللہ کی رحمت کی امید جو ہے وہ کر سکتا ہے. تو دین کے لیے انسان قربانیاں دیتا ہے, اپنا گھر چھوڑتا ہے, ہجرت کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کی پھر رحمت اس کے اوپر ہوتی ہے. تو جیسے کہ پچھلی آیت میں بتایا تھا کہ ایسا نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ ایمان لائے گا اور اس کو بس چھوڑ دیا جائے گا اور اس کو کوئی بھی اس کا ٹیسٹ نہیں لیا جائے گا. تو پچھلی آیت میں یہ بتایا تھا نا, ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم, کہ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ جنت میں ایسے داخل ہو جاؤ گے اور تم پر وہ نہیں آئے گی جو تم سے پہلوں پر جو آزمائشیں آئی تھی. تو جنت میں داخلے کے لیے ایمان بھی ضروری, اور ایمان کے بعد کچھ نہ کچھ آزمائش, مجاہدہ, کچھ نہ کچھ دین کے لیے قربانی جو ہے وہ دینی پڑے گی. مومن جو ہے وہ اپنے ایمان کے لیے قربانی دے دیتا ہے. تو عام کافر کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز اس کی جان ہے. جان نکلنے کے تصور پہ بھی جان نکل جاتی ہے, اور مومن جو ہے اس کے لیے ایمان نکلنے کے تصور پر جان نکل جاتی ہے. تو اس کی سب سے بڑی چیز جو ہے وہ اس کا ایمان ہے. چنانچہ صحابہ کرام کو ایمان کی بڑی فکر, اور صحابہ کرام میں ایک صحابی تھے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کو ایمان کی ایسی فکر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ہدایت جو ہے وہ ثریا پہ بھی ملتی نا, آسمانوں پہ بھی ملتی, تو سلمان جو ہے وہ آسمانوں تک چلا جاتا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے دل میں ایسے ایمان کی قدر ان کی ڈال دی تھی. فارس کے علاقے سے تھے, پرشیا, فارسی, پرشین سے, تو مکہ اور مدینہ سے بہت دور تھے, یعنی ایران کے علاقے میں رہنے والے, اور ظاہر ہے ایران اور سعودی عرب میں بڑا فاصلہ. مجوسی تھے, آگ کی پرستش کرتے تھے. والد نے آگ بھڑکانے جلانے کا کام انہی کے ذمے لگایا تھا, اور بڑی ریلیجسلی اس آگ کو جو ہے وہ جلاتے بھڑکاتے. ایک دن کسی کام سے کہیں جا رہے تھے تو انہوں نے عیسائیوں کی جو چرچ ہوتا ہے اس کے اندر نگاہ ڈال کے دیکھا تو وہ عبادت کر رہے تھے. تو ان کو ان کی عبادت کا طریقہ بڑا اچھا لگا. انہوں نے کہا دیکھو واقعی یہ اللہ کے سامنے جھک رہے ہیں. تو انہوں نے ارادہ کیا کہ میں ان کے پادری سے جا کے ملوں. انہوں نے پادری سے جا کے ملاقات کی کہ جی آپ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم ایک اللہ کی پرستش کر رہے ہیں. گھر پہ آ کے اپنے والد کو بتایا کہ اس طرح مجھے یہ دین ذرا زیادہ بہتر لگا ہے، آگ کی تھوڑی پرستش کی جاتی ہے، وہ جو اللہ ہے وہ اس آگ سے بھی بہت بڑا ہے، تو آگ کی پرستش چھوڑ دینی چاہیے۔ تو والد ناراض ہو گیا اور والد نے کہا کہ اب تو گھر چھوڑ کے نہیں جائے گا کہیں سے کہیں بھی، اور بیڑیاں ڈال دیں اور زنجیریں ڈال دیں اور باندھ دیا، کیونکہ جو جذبہ لگ رہا تھا ان کا تو وہ تو آگ کی پرستش چھوڑ دیں گے۔ تو والد نے زبردستی جو ہے وہ گھر میں باندھ دیا، اور کئی دن تک گھر میں اسی طرح بندھے رہے، اور گرجے میں کسی ایک شخص سے جو چرچ تھا اس میں کسی ایک شخص سے دوستی ہوئی، تو وہ اس نے آ کے اس حالت میں دیکھا، تو انہوں نے ان سے بات کی کہ تم مجھے یہاں سے چھڑوا کے لے جا، تو چھپ کے چھڑوا کے وہ لے گیا، اور یہ سلمان فارسی جو ہیں وہ چھپ کے کہیں اور چلے گئے، اور جو بڑے ان کے پادری تھے ان کے پاس لے گیا۔ اس پادری کے پاس گئے تو وہاں تھوڑے دن رہے، تو تھوڑے دن بعد ان کو پتہ چلا کہ یہ تو دنیا دار سا آدمی ہے، لوگوں سے مال بٹورنے کی وجہ سے وہ یہ بڑا بنا ہوا ہے، اور اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، یہ اللہ کا بندہ نہیں ہے، یہ اللہ کا ولی نہیں ہے۔ تو جب اس بندے کو اس حالت میں دیکھا، عام سا بندہ ہوتا تو اس کا ایمان جو ہے وہ متزلزل ہو جاتا، وہ دین سے پیچھے ہٹ جاتا، مگر اس نے کہا نہیں، مجھے جستجو ہے۔ چنانچہ لوگوں سے پوچھتا پاچھتا واقعی کسی اللہ والے کے پاس، عیسائی اللہ والے کے پاس پہنچ گیا، ان کی خدمت میں حاضر ہوا، ان کی خدمت کرتے رہے یہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، اور ان کی خدمت کرتے کرتے کچھ ایک دو سال گزرے، تو اس نے کہا کہ اب میری عمر ختم ہونے کو آئی ہے، اور اس وقت تمہاری تربیت جو ہے وہ شام کے علاقے میں ایک اور بندہ ہے، وہی باخدا ہے، عیسائیوں میں وہی ہے جو تمہاری تربیت کر سکے گا، تو تم اس کے پاس چلے جاؤ۔ انہوں نے بھی یہ سوچ لیا کہ اگر یہ فوت ہو جائیں گے اور ابھی مجھے تربیت کی ضرورت ہے، اور انہوں نے عیسائی مذہب قبول کر لیا تھا کہ بس اللہ کو حاصل کرنا ہے، ایمان کو زندہ رکھنا ہے، تو پہلے اپنے گھر سے ہجرت کی، قربانی کی، امیر والدین کے بیٹے تھے، سارا مال پیسہ بھی چھوڑا، والدین کو بھی چھوڑا، سب کچھ چھوڑ کے ایمان ڈھونڈنے میں لگ گئے۔ اور پھر ایمان ڈھونڈنے میں انسان یہ چیزیں تو قربان کر سکتا ہے، مگر جب بدگمانی کسی سے آ جائے، اور وہ پہلا جو تھا اس سے بدگمان ہوئے کہ وہ تو دنیا دار تھا، اس کے باوجود بھی ایمان کی جستجو رہی، اور پھر جو ہے وہ دوسرے جگہ پہ ہجرت کر کے گئے، اور پھر انہوں نے کہا کہ شام ہجرت کر کے جاؤ۔ اب فارس سے شام ہجرت کی، کتنی بڑی ہجرت، تو دوسری تیسری ہجرت ہے، اور اللہ کی شان کے راستے میں کسی قافلے کے ساتھ جا رہے تھے، اور قافلے والوں نے دھوکہ کیا، اور دھوکہ کر کے ان کو غلام بنا کر بیچ دیا، تو وہ شام پہنچے غلامی کی حالت میں، مشکلوں سے وہاں جا کے اس پادری کے پاس پہنچے، اور وہ جو پادری تھے انہوں نے ان کو تربیت کی، سکھایا، مگر اب وہ غلام تھے۔ اب ان کے میں انتقال کا وقت قریب آیا، اور انہوں نے کہا کہ اب میرا وقت بھی قریب ہے، اور اب تیری تربیت کرنے والا کوئی نہیں بچا، مگر مدینہ شہر جو ہے اس کے اندر نبی آخر الزمان نمودار ہوں گے، تو اگر تجھے موقع مل جائے تو وہاں چلے جانا، وہ دین حق ہوگا۔ اب دیکھیں کہاں سے ڈھونڈتے ڈھونڈتے کہاں، کتنی ہجرتیں کی، انسان بڑے امیر بھی تھا، غلام ہو کے بک گیا، اور مزدوری والے کام بھی کر رہے، کس چیز کے لیے؟ ایمان کے لیے۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ پھر سفر طے کیا غلام بن کے کہ جی مجھے جانا ہے، تو غلام بن کر مدینہ منورہ میں کسی کے یہاں بک گئے، اور وہاں جا کے مدینہ شہر کے اندر کسی آدمی کے غلام تھے، ان کا باغ تھا کھجوروں کا، ان باغوں میں خدمت کرتے تھے، صبح سے شام تک مزدوری کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اس ایمان کے لیے کیسی قربانی دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ ان کو خبر ملی کہ جی یہاں پہ ایک آدمی آئے ہیں اور وہ نبی آخر الزمان ہے، ہر بندہ ان سے محبت کرتا ہے، ان کے اخلاق کے سب گرویدہ ہیں، سب ان کی طرف کھینچے جا رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بات سنی تو ان کا دل بھی کھینچا اور یہ جو ہیں یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ اور ان کو جو پادری تھا اس نے تین نشانیاں بتائی تھیں کہ ان کے اندر تین نشانیاں ہوں گی جو نبی آخر الزمان ہوں گے، اور پہلی نشانی یہ ہوگی کہ جب تم ان کو صدقہ دو گے تو وہ صدقہ قبول نہیں کریں گے، اور ہدیہ دو گے تو ہدیہ قبول کر لیں گے، اور تیسرا ان کے دونوں کاندھوں کے درمیان کمر پر ایک مہر نبوت ہوگی۔ تو جب پہلی مرتبہ ملنے کے لیے گئے تو کھجور کچھ لے کے گئے اور جا کے کہا کہ جی یہ صدقہ ہے، قبول فرمائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ادھر رکھ دو، اور اپنے صحابہ سے فرمایا کہ بھائی کھاؤ اس میں سے۔ تو سلمان فارسی دیکھتے رہے کہ سب نے کھایا، نبی علیہ السلام نے صدقے میں سے نہیں کھایا۔ تو انہوں نے دل میں سوچا کہ یہ پہلی جو شرط ہے یہ پوری ہو گئی، اور آپ کی مجلس میں بیٹھے اور دل بہت ہی کھچا، بہت ہی محبت آ گئی، حتیٰ کہ واپس گئے اور اپنا جو آقا تھا ان کے کاموں میں لگ گئے، کوشش کر رہے تھے کہ کسی دن چھٹی ملے اور میں پھر جاؤں۔ پھر اللہ نے موقع دیا، چھٹی ملی، تو اب جو ہے وہ کھجور کا ایک اور تھیلا لے کے گئے اور حضرت اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کیا اور فرمایا کہ یہ ہدیہ ہے آپ کے لیے۔ آپ نے فرمایا رکھو ادھر، اور رکھ کے صحابہ کرام سے فرمایا کہ بھائی کھاؤ اس میں سے، سلمان ہدیہ لے کے آئے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے بھی کھایا اور سلمان فارسی رضی اللہ عنہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے بھی اس میں سے کھایا، تو بڑے خوش ہوئے کہ جی مجھے جو اس پادری نے دوسری نشانی بتائی تھی نبی آخر الزمان کی، وہ نشانی بھی پوری ہو گئی۔ اب وہ جو تیسری نشانی کا معاملہ تھا وہ بڑا مشکل تھا کہ اس کو دیکھنا، اس دونوں کندھوں کے بیچ میں کمر پہ جو مہر نبوت ہے اس کو دیکھنے کے لیے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کرتا اگر اوپر ہو کسی طرح سے تو میں دیکھ سکتا ہوں، تو ایسے تو میں نہیں کہہ سکتا۔ تو اب کئی مرتبہ گئے اور یہ موقع نہیں مل سکا کہ اس مہر نبوت کو دیکھ لیں، تو اس لیے ابھی تک اسلام نہیں لائے، مگر ایمان کی وجہ سے جستجو تھی تو ہر تھوڑے دنوں بعد چلے جاتے۔ ایک دن جب گئے تو دیکھا کہ ایک صحابی کا انتقال ہو گیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں ان کو قبر میں اتار رہے ہیں، تو آپ بھی وہاں گئے اور آپ نے دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو قبر میں اتار رہے ہیں اور آپ کے جسم پر صرف ایک چادر ہی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ تو آپ نے بڑی کوشش کی کہ اس چادر میں سے شاید مجھے وہ مہر نبوت نظر آ جائے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ یوں دیکھ رہے ہیں، تو آپ نے خود ہی اپنی چادر نیچے کر کے وہ مہر نبوت دکھا دی۔ اس کو دیکھ کے آپ ایمان لے آئے، پھر اپنا سارا واقعہ اللہ کے نبی کو بتایا کہ اس طرح میں فارس میں آگ کی پرستش کرنے والے والد کا بیٹا تھا اور وہاں سے ہجرت کی، پھر ایک پادری سے دھوکہ کھایا، پھر دھوکے سے غلام بنا، پھر شام ہجرت کی، پھر وہاں سے مدینہ ہجرت کی، اس دین کے لیے یہ ساری قربانی دی اس ایمان کو حاصل کرنے کے لیے۔ اس وقت نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ ہدایت آسمانوں پہ بھی ہوتی سلمان آسمانوں تک چلا جاتا۔ چنانچہ آپ کو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے بڑی محبت تھی اور آپ فرمایا تھے سلمان و اہل بیت منی، یہ سلمان جو ہیں یہ میرے اہل بیت میں سے ہیں۔ چنانچہ اس ایمان کے لیے صحابہ کرام نے بہت ساری قربانیاں دی ہیں۔ تو مومن کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ اس کی جان نہیں ہے، بلکہ مومن کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز جو ہے وہ اس کا ایمان ہے۔ یہاں آ کے آج کی کلاس مکمل کرتے ہیں، ترجمہ ایک مرتبہ پھر دیکھ لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفتنۃ اکبر من القتل، اور لوگوں کو دین سے دور کرنا یہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم، اور کفار تو ہمیشہ لڑتے رہیں گے حتیٰ کہ وہ تمہیں اپنے دین سے پھیر نہ دیں، ان استطاعوا، اگر وہ تم پہ قابو پا لیں۔ وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ، اور تم میں سے کوئی پھر گیا دین سے، عن دینہ اس کے دین سے، فَيَمُتْ هُوَ كَافِرٌ، اور وہ مرا اس حالت میں کہ وہ کفر کافر تھا، فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو ایسوں نے اپنے اعمال ضائع کر دیے دنیا میں اور آخرت میں، وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور یہ وہی لوگ ہیں جو دوزخ میں رہنے والے ہوں گے، وَهُمْ فِيهَا هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، وَالَّذِينَ هَاجَرُوا، اور جنہوں نے ہجرت کی، وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جنہوں جو لڑے اللہ کے راستے میں، اُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ، وہ امیدوار ہیں اللہ کی رحمت کے، وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ، اور بے شک اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے مہربان ہیں۔